جمعہ 8 جون، سہربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ کینیڈا کی ریاست اونٹاریو کے انتخابات میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جماعت لبرل پارٹی کی عبرتناک شکست سے کیا ان کا اپنا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ تجزیہ کار نے کہا،
لبرل پارٹی صرف 7 سیٹیں حاصل کر پائی ہیں اور سب سے زیادہ پاکستانی امیدوار بھی لبرل پارٹی سے ہی تھے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ کینیڈا کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے اونٹاریو میں وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی لبرل پارٹی کو شکست ہو گئی ہے انتخاب میں، جبکہ پروگریسو کنزرویٹو جماعت نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تفصیلات عبید ملک کے زبانی۔
سیاسی مبصرین کی جانب سے پروگریسو کنزرویٹو جماعت کی اس کامیابی کو امریکہ میں صدر ٹرمپ کی فتح سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اونٹاریو صوبے کے قدامت پسند 9 منتخب سربراہ ڈگ فورڈ کا شمار امریکی صدر کے حامیوں میں ہوتا ہے، تاہم اپنی انتخابی مہم کے دوران وہ امریکی صدر کے ساتھ براہ راست موازنے کو مسترد کرتے رہے ہیں۔ ادھر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی ایک ٹویٹ میں ڈگ فورڈ اور ان کی جماعت کو انتخاب میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔
برطانیہ میں موجود انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ادلب صوبے میں باغی جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقے میں گزشتہ رات ہونے والے ایک فضائی حملے میں کم از کم 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر کی تفصیلات حسن بلال سے۔
سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ امدادی کارکنوں کی جانب سے علاقے میں فضائی حملوں کے متاثرین کی تلاش جاری ہے۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر حملہ روسی فضائیہ کے بمبار طیاروں کی جانب سے کیا گیا۔ شام کے مختلف علاقوں میں شکست کا سامنا کرنے والے باغی جنگجو ادلب صوبے کا رخ کر رہے ہیں۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان دہشت گردی سے نمٹنے کے معاملے پر عدم اعتماد کے خاتمے کے لیے بظاہر دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے ملک میں رابطہ افسر تعینات کرنے پر اتفاق اور پیش رفت ہوئی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے افغانستان کا ایک اعلی سطح کے سیکیورٹی وفد کی اسلام آباد آمد متوقع ہے، تاکہ ان فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔
ایک دوسرے کے ملک میں تعینات یہ رابطہ افسر کسی بھی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر اس ملک میں شدت پسندوں کے خلاف کی جانے والی کارروائی میں مقامی سیکیورٹی حکام کے ساتھ ہوں گے، تاکہ کارروائی کے نتائج کی تصدیق کر سکیں۔ یہ رابطہ افسر کسی بھی خفیہ اطلاع کے نتیجے میں اگر ملزم پکڑا جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے یا سرے سے وہاں موجود ہی نہیں تھا، اس بات کی تصدیق کر سکیں گے۔ ایک سفارتی اہلکار کے مطابق اس کوشش سے ایک دوسرے کے بارے میں پائے جانے والے خدشات دور کیے جا سکیں گے۔
کینیڈا میں ہونے والے G7 ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس سے قبل ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانس اور کینیڈا کے رہنماؤں کے درمیان تجارتی محصولات کے حوالے سے سخت بیانات کا تبادلہ جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ اور دیگر G7 ممالک کے درمیان غیر منصفانہ تجارتی معاہدوں کا معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ وہ G7 اجلاس میں امریکی صدر کا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرانسیسی صدر کہہ رہے ہیں کہ شاید امریکی صدر کو آج سب سے الگ ہونے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہمیں بھی صرف 6 رہ جانے کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 6 اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک ایسی اقتصادی مارکیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں جو تاریخ کی طاقت سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس سب سے بڑھ کر بین الاقوامی معاملات میں اصل مضبوطی رکھتی ہے۔ یہ کہنا تھا فرانس کے صدر کا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیل غزہ سرحد پر جاری مظاہروں کے دوران اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے آج 100 کے قریب افراد اب تک زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 10,000 کے قریب فلسطینی مظاہروں میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں سے چند نے ٹائروں میں آگ لگا دی ہے، جبکہ اسرائیلی فوجیوں پر پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ آسٹریا کا کہنا ہے کہ وہ 7 مساجد اور غیر ملکی امداد سے چلنے والے کئی مذہبی ادارے بند کر رہا ہے، جبکہ مساجد کے تقریباً 40 امام بھی ملک بدر کیے جا رہے ہیں۔ آسٹریا کے چانسلر کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد سیاسی اسلام کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آسٹریا میں کسی اور متوازی معاشرے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ایک مدرسے میں بنا باغ بظاہر دیکھنے میں تو عام سا لگتا ہے، لیکن اس کی انفرادیت اس میں لگے پودے ہیں۔ اس باغ میں صرف ان اقسام کے پودے لگائے گئے ہیں جن کے ناموں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس کاوش کا کیا مقصد ہے؟ سنیے باغ کے منتظم مجیب اللہ ترنگزئی سے۔
ان پودوں کا یعنی قرآن پاک کی آیات میں ان مذکورہ پودوں کی عملی تفسیر اور توضیح آ جائے اور معاشرہ کو شجر کاری کا ایک مثبت پیغام چلا جائے۔ ابھی یہاں پر طلبہ ہی ساری خدمت کرتے ہیں، یہاں پر ہم طلبہ کے ہاتھ میں پودا دیتے ہیں اور ان بوتی بھی ہے، ان کی یعنی مختلف قسم کیئر بھی کرتے ہیں۔ ابھی تک الحمدللہ تقریباً 80 پودے ہم لگا چکے ہیں۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک معروف آئینی ماہر نے سپریم کورٹ کی طرف سے سابق فوجی صدر جنرل مشرف کو انتخابات میں شرکت کی اجازت کو بڑی حد تک ماورائے آئین قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل آنے کو ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے اور دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ سیربین میں پہلے کینیڈا چلتے ہیں، جہاں ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے اونٹاریو کے انتخابات میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جماعت لبرل پارٹی کو 15 برس بعد شکست ہوئی ہے۔ اب مرکز میں حزب اختلاف کی جماعت پروگریسو کنزرویٹو پارٹی کا اونٹاریو میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا۔ میں نے ٹورانٹو میں مقیم اور کینیڈا ون ٹی وی سے وابستہ صحافی بدر منیر سے بات کی اور پہلے ان سے انتخابی نتائج کی تفصیل کے بارے میں پوچھا۔
اونٹاریو جو صوبہ ہے کینیڈا کا سب سے بڑا، اس میں ڈگ فورڈ کی پارٹی پروگریسو کنزرویٹو میجورٹی کے ساتھ جیتی ہے، جس نے 76 سیٹیں لی ہیں۔ 124 کا ایوان ہے اونٹاریو پارلیمنٹ کا۔ این ڈی پی جو نیشنل ڈیموکریٹ ہیں وہ 40 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن پارٹی بنی ہے، اور جو لبرل پارٹی ہے 15 سال حکومت کرتی رہی اور اس بار وہ پارلیمانی سٹیٹس بھی حاصل نہیں کر پائی، اور جو پارلیمانی سٹیٹس نہ ملے تو اس کو بہت زیادہ سہولیات نہیں ملتی، اور یہ ایک عجیب قسم کا رجحان انٹاریو میں آیا ہے کہ لبرل پارٹی کو لوگوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے۔ کیتھلین ون اس کی لیڈر تھیں، اور کیتھلین ون یہ وہ لیڈر تھیں جنہوں نے بہت بولڈ ڈیسیجن لیے تھے سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے، اور کافی دوسرے ایسے معاملات تھے جس پہ خصوصاً مسلم کمیونٹی جو تھی وہ ناراض رہی تھی۔ اس بار لگتا یہ ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی کافی عرصے سے لبرل پارٹی سے جڑی ہوئی تھی، اس بار یہ ایک لائٹر موڈ میں کہا جا رہا تھا، یہ جو نکاح تھا لبرل پارٹی کا اونٹاریو میں پاکستانی کمیونٹی اور اس پارٹی کا، وہ ٹوٹ گیا ہے کافی سالوں کے بعد۔ جو لبرل پارٹی صرف 7 سیٹیں حاصل کر پائی ہے۔
یہ بتائیے بدر منیر صاحب کہ اونٹاریو کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ کیا رجحان دیکھنے کو ملا؟
اونٹاریو میں تمام بڑے شہروں میں لوگوں نے تو ڈگ فورڈ کی پارٹی جو پی سی پارٹی ہے اس کو ہی ووٹ دیا ہے۔ رجحان جو ہے کسی خاص سٹی میں ایک نہیں رہا، پورے اونٹاریو میں میجورٹی پارٹی پی سی پارٹی ہی بن کر آئی۔ تو ڈگ فورڈ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ڈگ فورڈ راب فورڈ کے بھائی ہیں، راب فورڈ جو میئر تھے ٹورانٹو کے، اور یہ جو فورڈ فیملی ہے یہ خاصی مشہور ہے سکینڈلز کے حوالے سے۔ ڈگ فورڈ پر بھی بہت زیادہ سکینڈلز آئے انتخابی مہم کے دوران، اور جو لاسٹ سکینڈل تھا ان کی اپنی فیملی کی طرف سے راب فورڈ کی بیوہ کی طرف سے آیا تھا کہ وہ گڈ مینیجر نہیں ہے اور انشورنس کا پیسہ جو ہے وہ کھا گئے ہیں۔ اس طرح کے ذاتی جو حملے تھے ان کے اپنے خاندان کی طرف سے آئے تھے، لیکن لوگوں نے سکینڈلز کو بھی خیال میں نہیں رکھا اور بڑی بھاری اکثریت سے ڈگ فورڈ کو پارلیمنٹ میں پریمیئر کے طور پر پہنچایا ہے۔ جو نیشنل ڈیموکریٹ ہیں ان کے اس کو اس وجہ سے زیادہ ووٹ نہیں مل پائے، حالانکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید جو این ڈی پی پارٹی ہے یہ حکومت اس بار بنا لے گی۔
اور جو پاکستانی ہیں وہاں پہ ان کی آبادی کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر مساگا میں رہتی ہے، وہاں کس طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملی؟
جی مسز آگا جس کو منی پاکستان بھی کہتے ہیں، یہاں پر پاکستانی امیدواران بھی میدان میں تھے، عمران میاں یہاں تھے جو ایک مسز آگا ایرن ملز کی رائڈنگ تھی وہ کامیاب نہیں ہوئے بلکہ تیسرے نمبر پر آئے ہیں، لیکن مسز آگا سے ہی پی سی پارٹی نے ایک ٹکٹ دیا تھا کلید رشید کو، انہوں نے کامیابی حاصل کی اور انہوں نے لبرل پارٹی کی ایک منسٹر دیپکا کو شکست دی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی تمام پارٹیز میں موجود تھے، لبرل پارٹی میں کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، نہ ہی این ڈی پی میں کوئی پاکستانی ایک بھی سیٹ حاصل کر سکا۔
اور قدامت پسند جماعت جو ہے پروگریسو پارٹی، اس کا آپ نے بتایا کہ ایک پاکستانی نجات امیدوار تھے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا؟
نہیں، اور امیدوار تین چار امیدواران تھے، لیکن اس میں صرف مسز آگا جہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلم کمیونٹی ہے، اس میں ہی کلید رشید کامیاب ہوئے ہیں، اور باقی پارٹیز میں بھی پاکستانی شامل تھے۔ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ لبرل پارٹی میں پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور اس بار بھی لبرل پارٹی میں ہی پاکستانی نجات امیدوار زیادہ تھے، ایک بھی ان میں کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ یاسر نقوی اوٹوا جو کیپٹل ہے انٹاریو کا، اس میں بھی کامیابی ان کو نہیں مل پائی، اٹرنی جنرل بھی تھے، یہ منسٹر بھی تھے، لبرل پارٹی کے یہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور ان کی سیٹ بھی مضبوط سمجھی جا رہی تھی، لیکن اس بار نہ تو پاکستانی کمیونٹی یا نہ دوسری کمیونٹیز نے لبرل پارٹی پر تو بالکل اعتماد نہیں کیا۔
ٹورنٹو سے یہ تھے صحافی بدر منیر۔ اونٹاریو کو لبرل پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، میں نے وہاں ٹیک ٹی وی سے وابستہ صحافی طاہر اسلم گورا سے پوچھا کہ لبرل کے گڑھ میں کنزرویٹو کی جیت، یہ کیا ماجرا ہے؟
دیکھیے، اونٹاریو لبرل پارٹی کا گڑھ ضرور سمجھا جاتا تھا، مگر 15 سال سے لبرل پارٹی کی یہاں پر حکومت بھی تھی، اور شاید یہی سبب ہے کہ ایک تو لبرل پارٹی ایروگنٹ بھی ہو گئی، اگنورنٹ بھی ہو گئی، اور اس کے بہت سارے مسائل بھی بنے جس کی بنیاد پر بہت بری ان کو ڈیفیٹ ہوئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان الیکشن میں 40 کے قریب ایک اور لیفٹ لین جماعت، جو بلکہ زیادہ لیفٹ لین جماعت ہے، این ڈی پی کو ملی ہیں، لبرل کو 10 سے کم ملی ہیں سیٹس، اور پروگریسو کو زیادہ۔ تو پروگریسو لوگ اینگر تھے، لوگ بہت ناراض تھے، اور اس بات کا اظہار خود جو ہماری سابقہ پریمیئر ہیں یا وزیر اعلیٰ آپ کہہ لیجیے ہمارے صوبے کی، کیتھرین وین، وہ کر چکی تھی کہ میں بہت ان پاپولر ہو چکی ہوں، 3-4 روز پہلے انہوں نے خود یہ بات مانی۔ تو بنیادی طور پر بہت سارے کام نہ ہوئے یہاں پہ لوگوں کے، اور کرپشن کے ایلیگیشنز بہت سارے ہیں ان پر، اور بہت ساری بیجا جو اخراجات انہوں نے کیے جو ان کا کوئی دکھ نہیں بنتا تھا، تو لوگوں نے ان کو بہت زیادہ مطلب ناپسند کیا اور وہ ہار گئے۔
تو گورا صاحب، عام طور پہ تو یہ تھا نا کہ جو وہاں کی اقلیتیں تھیں وہ لبرل پارٹی کو سپورٹ کرتی تھی، اس کی حمایت کرتی تھی، اب اس کی شکست کے بعد اونٹاریو میں اقلیتوں کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
دیکھیے، ہم یہاں پر بیٹھ کے اس طرح نہیں دیکھتے چیزوں کو، اقلیتوں کے یا اکثریتوں کے معاملات میں، اور یہاں پر ہمیں جو اقلیتوں کا لفظ ہے وہ مجھے بہت اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم یہاں پر سب ایکول سٹیزنز ہیں، لیکن اگر آپ دوسری کمیونٹیز کے تناظر میں اگر دیکھیں چیز، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اقلیتیں ان کے ساتھ لبرلز کے ساتھ نہیں تھیں، جو مسلمان کمیونٹی کے لوگ تھے وہ ان کو چاہتے تھے، لیکن دیکھیے مسلمان کمیونٹی کے لوگ بھی بہت ساری کمیونٹی سے آتے ہیں، پاکستان سے بھی آتے ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی آتے ہیں، افغانستان سے بھی، ایران سے بھی، ترکی سے بھی آتے ہیں، تو ان کے بھی بہت ڈیوائڈیڈ تھے۔ میرا بھی خیال کہ ان کی لبرل پارٹی کے ہارنے سے، جو میں اقلیتی لفظ یہاں پر استعمال نہیں کرتا کیونکہ ہم سب ایکول سٹیزنز ہیں اور دیٹس ہاؤ وی آر ٹریٹڈ ہیئر، لیکن یہاں پر یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ دوسری کمیونٹیز ہیں جو نیو کمیونٹیز ہیں، ہم یوں کہتے ہیں ان کو، تو وہ بھی بہت سارے کنزرویٹو کی طرف یا این ڈی پی کی طرف آلریڈی جا چکے تھے، ان کی انہوں نے ووٹ بھی این ڈی پی اور پی سی کو دیے تھے، تو میرے بھی خیال کہ یہ کوئی مسئلہ ہے یہاں پر۔
تو آپ نے کہا کہ آپ اس طرح سے اقلیتوں کا لفظ استعمال آپ نہیں کریں گے بلکہ نیو کمیونٹیز یا نئی برادریاں کہہ لیں, وہ آپ نے کہا کہ وہ زیادہ مناسب ہے اس کے لیے کیونکہ تمام برابر کے شہری ہیں, مساوی شہری ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ جو یہ مسلمانوں کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو مسلمان زیادہ تر لبرل پارٹی سے زیادہ وہ مطمئن تھے یا ان کو زیادہ قریب سمجھتے تھے, تو اب کنزرویٹو کے آنے کے بعد ان کے لیے کوئی مسائل تو نہیں پیدا ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟
بالکل نہیں ہوں گے, کیونکہ ڈگ فورڈ صاحب جب کیمپین بھی لڑ رہے تھے تو کئی افسانے میں بھی گئے, مسلمان کے گھروں میں جاتے ہیں, میری ذاتی طور پر ان سے دوستی ہے, میرے اپنے چھوٹے سے ٹی وی اسٹوڈیو ٹیک اسٹوڈیو میں وہ دو دفعہ تشریف لا چکے ہیں, اور وہ بہت ہی دوست آدمی ہیں, کھلے دلے آدمی ہیں. ان کو تو بہت زیادہ اسلام کا ان چیزوں کو پتہ بھی نہیں ہے, نہ پتہ ہے نہ کر سکتا ہے, یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. اور میرا نہیں خیال اس سے کوئی مسئلہ بھی ہوگا. پاکستانی کمیٹی کے کچھ افراد ضرور الیکشن لڑ رہے تھے لبرل پارٹی کی وجہ سے, وہ اس لیے نہیں ہارے کہ وہ پاکستانی تھے یا مسلم بیک گراؤنڈ سے تھے, وہ اس لیے ہارے کہ چونکہ لبرل پارٹی کے خلاف بہت اینگر تھا, اور خود مسلمانوں کی اکثریت نے اس وقت این ڈی پی کو ووٹ ڈالے ہیں, دوسری بلکہ تیسری جماعت کو, اور وہ نہیں جیت سکے مگر انہوں نے کافی اچھے ان روڈس کیے ہیں. تو بالکل کوئی خطرے والی بات ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کوئی کوشچن ہی ریڈار پہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کنسرن ریڈار پہ ہے.
اچھا چلیں, یہ تو مقامی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ بات ہوئی, یہ بتائیے کہ مرکز میں ظاہر ہے کہ لبرل پارٹی کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ہیں, ان کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ کیا اس ایک صوبے کے نتائج کے اثرات باقی کینیڈا پر بھی نظر آئیں گے, اثر انداز ہوں گے مستقبل میں؟
بالکل, چونکہ آنٹاریو ایک بہت بڑا صوبہ ہے, بہت بڑی آبادی کا صوبہ ہے, اور اگر تو ڈگ فورڈ صاحب اچھے کام کرتے ہوئے, کم از کم جو انہوں نے پرامیسز کیے ہیں ان کو کیپ رکھا, انہوں نے آئندہ 6-8 مہینوں میں سال میں کوئی بلنڈر نہ کیے, تو یقینی طور پر جسٹن ٹروڈو کی حکومت کو مسئلہ ہوگا اگلے انتخابات میں جو 2019 کو ہونے جا رہے ہیں, اس میں یقینی طور پر ان کو مسئلہ ہوگا, کیونکہ یہ آلریڈی بہت ساری چیزوں میں انڈر کوشچننگ ہے, ان سے بہت بلنڈر ہوئی ہیں اب تک. تو اگر ڈگ فورڈ کوئی بہتر پرفارم نہ کر سکے تو جسٹن ٹروڈو پر بہت فرق نہیں پڑے گا, بلکہ شاید اس کا انہیں تھوڑا فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ سیاست میں وہ جو پینڈولم ہے ایک دوسرے کی مخالفت کے نتیجے میں مقبولیت ملنے کا, وہ تو چلتا ہی رہتا ہے.
اونٹاریو سے یہ تھے صحافی طاہر اسلم گورا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے ہی گڑھ میں لبرل پارٹی سے چوک کہاں ہوئی؟ یہ سوال میں نے اونٹاریو میں دانشور اور سماجی کارکن منیر پرویز کے سامنے رکھا.
دیکھیے, اس کی دو وجہ ہیں. لبرل پارٹی جو ایک, جس کو آپ کہتے ہیں نا سیاست میں جو ایک ٹائم کی فٹیگ ہوتی ہے, تھکن ہوتی, 15 سال سے وہ مسلسل حکومت کر رہے تھے. اس میں سے گزشتہ 10 سال کی حکومت تھی, موجودہ جو وزیر اعلیٰ تھیں ان سے جو پہلے صاحب تھے ان کے بارے میں کافی اسکینڈلس قسم کی مشکلات پیدا ہوئی تھیں, جس نے ان کے لیے ایک یہ کہتے ہیں نا زوال کا ٹرینڈ بنا دیا, جس کو ان پریمیئر کو بھگتنا پڑا.
اور لبرل پارٹی کی اس شکست میں یہ بتائیے کہ جو وہاں پہ دوسری کمیونٹیز ہیں, ایشین کمیونٹیز کہہ لیں, اس میں جو مسلمان ہیں وہاں پہ, ان کا کوئی کردار ہے؟
نہیں, اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت جو لبرل پارٹی نے کنزرویٹو پارٹی کے مقابلے میں سب سے زیادہ, اگر صرف مسلمانوں کو صرف دیکھ لیں یا چلیے کسی بھی عیسائیوں کو چینیوں کو دیکھ لیں, تو سب سے زیادہ ہمیشہ لبرل پارٹی انہیں لوگوں کو اپنے ہاں جگہ دیتی رہتی ہے. تو اس میں ان کا ایسا کوئی پریکٹیکل یا عملی کردار نہیں ہے جس میں انہوں نے یک زبان ہو کے فیصلہ کیا ہو کہ اب ہم لبرل کی مدد نہیں کرتے ہیں. ایک تو ویسے بھی تعداد میں کم ہے, لیکن پچھلی حکومت میں بھی اور مرکزی حکومت میں بھی جو غیر سفید فام لوگ ہیں ان کی کافی زیادہ تعداد موجود ہے, اس کا براہ راست کوئی ان کا اثر نہیں ہے, چند ایک باتیں ہو سکتی ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ لبرل پارٹی کی جو امیگریشن پالیسی ہے, کیا اس کی شکست میں اس پالیسی کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟
جی, یہ ضرور رہتا ہے. دیکھیے, جو جماعت یہاں سے جیتی ہے ظاہر ہے کہ وہ کٹر قدامت پرست جماعت ہے, لیکن اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے कि ये देखते हुए कि लिबरल पार्टी हमेशा इमिग्रेंट्स में अपनी पोजीशन बनाती है, कंजर्वेटिव पार्टी ने भी बहुत कोशिश करके उनके अंदर अमल दखल शुरू किया, जिसकी बुनियादी बहुत बड़ी मिसाल जो है जो साबिका खदामत परस हुकूमत थी मरकज में स्टीफन हार्पर की, उनमें एक साथ जैसन कैनी थे, उन्होंने बाकायदा मुनज्जम तौर पे रास्ते बनाए हैं न्यू इमिग्रेंट्स के अंदर और अपने लिए पॉपुलैरिटी पैदा की है।
तो ये बताइए मुनीर परवेज साहब के वहाँ पर जो ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ पर जो मुसलमान हैं, वो इलेक्शंस में किस तरह से फैसला करते हैं कि वो उन्हें किस पार्टी के साथ जाना चाहिए, किन चीज़ों को वो मद्देनज़र रखते हैं?
वो दो तरह से देखते हैं, कि ये देखते हैं कि उनके जो मजहबी इदारे हैं, मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, उनको जो भी नई हुकूमत आएगी क्या उनको वो किसी तरीके की कोई मदद देगी कि नहीं देगी। तो ये जो कंजर्वेटिव पार्टी अभी जीती है, पहले भी इससे पहले भी हार गई थी इसी बात पे, क्योंकि तमाम आवाम खिलाफ हो गए थे कि इन्होंने मजहबी मदारिस के लिए किसी भी मजहब के खसूसी सरकारी इमदाद का ऐलान किया था, लेकिन पिछली दफा वो कामयाब नहीं हो सके थे। तो मुसलमानों में जब भी ये बात हुई थी तो मुसलमानों ने इस झंडे को बहुत उठाया था। दूसरी बात यह है कि इस हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तनाज़ा जो मजहबी कस्म का बना, जो ईसाइयों में भी और मतलब मुसलमानों में भी यहूदियों में भी, वो ये था कि जिनसी तालीम स्कूलों के अंदर, प्राइमरी स्कूलों के अंदर बच्चों को दी जाए या नहीं दी जाए। तो जो हुकूमत अभी हारी है उसने बहुत बाकायदगी के साथ स्कूलों में सेक्स एड क्यूरिकुलम डाला था, जिसमें मुसलमानों में बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ तासुबात या जज्बात पाए जाते थे। मौजूदा जो लीडर हैं, जीते हैं, उन्होंने बाकायदा वाज़ह तौर पर ऐलान किया था कि हम जिनसी तालीम को स्कूलों के अंदर बदलेंगे या उस करिकुलम को ख़त्म कर देंगे। तो बहुत मुमकिन है कि हमारे जो मुसलमान हैं और खुसूस रमज़ान का भी महीना है, तो उसके अंदर ये बात उनके जहन में ज़रूर होगी।
तो मुनीर परवेज साहब, ये बताइए कि अब जो कंजर्वेटिव की हिमायत में ओंटारियो में कामयाबी आई है, इसका असर कनाडा में जो आम इंतखाबात होंगे अगले, उसमें जस्टिन ट्रूडो जो वज़ीर आज़म हैं वहाँ के, उनके लिए क्या इसका असर हो सकता है?
उनके लिए बहुत बहुत ही आपका अहम सवाल है। उनके लिए ज़रूर मुश्किलात पड़ेंगी, क्योंकि जो ये ओंटारियो का सूबा है ये हर हुकूमत को बनाने में अहम किरदार अदा करता है, और ये ज़रूर होता है कि सूबाई और मरकजी हुकूमतें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अगर ये लहर कायम रही और क्या कहते हैं कि चार साल की हुकूमत है, डेढ़ साल के बाद 200 का इंतखाब होंगे, तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन एक और मुश्किल जो आप मेरे ख्याल में नोट कर सकते हैं वो ये है कि इस वक्त जो कनाडा में मुसीबत पड़ी हुई है वो अमेरिका की जो नई तजारती पॉलिसीज हैं, जिसमें बड़े बड़े टैक्स लगाए हैं, टैरिफ लगाए हैं, जिसकी वजह से खुद ओंटारियो की मईशत पर भी असर पड़ेगा। तो जो डग फोर्ड साहब जो हैं वो अमूमन प्रो ट्रंप और प्रो कदामत पर समझे जाते हैं, तो दो तीन जहतों से जो मरकज की ट्रूडो की पार्टी है उसके लिए मुश्किलात खड़ी होने का इम्कान है।
ये थे ओंटारियो के शहर मिसिसागा में सामाजिक कारकुन और दानिश्वर मुनीर परवेज। और कनाडा से अब आते हैं यूरोप, जहां ऑस्ट्रिया ने मुल्क के अंदर 7 मसाजिद समेत मुख्तलिफ मजहबी इदारों को बंद करने और कम से कम 40 पेश इमामों को मुल्क बदर करने का ऐलान किया है। चांसलर सेबेशियन कर्ट्स का कहना है कि इसका मकसद मुल्क में सियासी इस्लाम की बेखकनी करना है। मज़ीद तफसील सलीम काजी की ज़ुबानी।
मज़कूरा मसाजिद में से कुछ के बारे में हुकूमत को शुबा है कि इनके राबते तुर्क कौम परस्तों से हैं। इस साल अप्रैल में कुछ ऐसी तस्वीर भी मंजर आम पर आई थीं जिनमें इन मसाजिद में बच्चों को फौजी वर्दी में मलबूस होकर जंग अजीम अव्वल के दौरान होने वाली गैलापोली की लड़ाई की ड्रामाई तश्कील में हिस्सा लेते हुए देखा जा सकता था। तुर्की के सदर के दफ्तर ने ऑस्ट्रिया के इस इकदाम को इस्लाम मुखालिफ, नस्ल परस्ताना और तअस्सुब पर मबनी करार दिया है। तुर्क सदर के तर्जमान इब्राहिम कलीन ने इस हवाले से एक ट्वीट में कहा कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के इस इकदाम का मकसद मुसलमानों को निशाना बनाकर महज अपनी सियासत चमकाना है। ऑस्ट्रिया की हुकूमत का कहना है कि मुल्क में मौजूद 260 इमामों में से 60 के बारे में तफ्तीश हो रही है, जिनमें 40 ऐसे हैं जिनका ताल्लुक एक तंजीम AITB से है, और ये मुसलमान तंजीम तुर्क हुकूमत के बहुत करीब है। آسٹریا کے چانسلر سیبیسٹین کرٹز نے آج کہا کہ متوازی برادریوں، سیاسی اسلام اور انتہا پسند رجحانات کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آسٹریا کی حکومت عرب مذہبی کمیونٹی کے نام سے قائم ایک تنظیم کو تحلیل کر رہی ہے۔ یہ وہی تنظیم ہے جو بند ہونے والی 6 مساجد کو چلا رہی ہے۔ ان میں سے 3 مساجد ویانا، 2 اپر آسٹریا جبکہ 1 کارتینیا میں واقع ہے۔ آسٹریا کے موجودہ چانسلر نے گزشتہ سال اپنی انتخابی مہم میں امیگریشن اور مسلمانوں کے پھیلاؤ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سیبیسٹین کرٹز کی جماعت کنزرویٹو پیپلز پارٹی نے آسٹریا میں انتہائی دائیں بازو کی تنظیم فار رائٹ فریڈم پارٹی کی مدد سے مخلوط حکومت بنائی تھی۔
یہ تھے ہمارے ساتھی سلیم قاضی۔ کینیڈا میں دنیا کے 7 امیر اور صنعتی ملکوں کے گروپ G7 کا اجلاس ہو رہا ہے، تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے۔ سیبین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ شمائلہ خان۔
سری لنکا نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پورٹ آف اسپین میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن 3 وکٹوں کے نقصان پر 31 رنز بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگز 8 وکٹوں کے نقصان پر 414 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔ بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان تیسرے اور آخری T20 انٹرنیشنل میں افغانستان نے بنگلہ دیش کو 1 رن سے شکست دے کر 3 T20 میچوں کی سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی ہے۔ انڈیا میں کھیلے گئے تیسرے T20 میچ میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنائے، جس کے جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 6 وکٹوں کے ہی نقصان پر 144 رنز اسکور کر سکی۔ انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایا ناز بلے باز سچن ٹنڈولکر کے بیٹے ارجن ٹنڈولکر کو قومی انڈر 19 ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انڈین انڈر 19 ٹیم آئندہ ماہ جولائی میں سری لنکا کے خلاف 5 ون ڈے انٹرنیشنل اور 2 4 روزہ میچز کھیلے گی۔ فٹ بال ورلڈ کپ سے پہلے فیفا نے نئی عالمی رینکنگ جاری کر دی ہے، جس میں دفاعی چیمپئن جرمنی کی ٹیم بدستور پہلے اور برازیل کی ٹیم دوسرے نمبر پر موجود ہے، جبکہ میزبان روس کی ٹیم آئندہ ہفتے شروع ہونے والے ورلڈ کپ میں لوئسٹ رینکڈ ٹیم کے طور پر ایونٹ کا آغاز کرے گی۔ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم مسلسل 10 فتوحات کے ساتھ ورلڈ کپ 2018 میں اپنے سفر کا آغاز کرے گی۔ گزشتہ روز انگلینڈ نے کوسٹاریکا کو 0-2 میں 2 گول سے شکست دی۔ انگلینڈ کی جانب سے مارکس ریشفرڈ اور ڈینی ویلبیک نے گول کیے۔ ٹینس کے فرینچ اوپن میں آج مردوں کے سیمی فائنلز کھیلے جا رہے ہیں۔ عالمی نمبر 7 ڈومینک تھیم نے اٹلی کے مارکو سیسیناٹو کو 7-5، 7-6 اور 6-1 سے شکست دے دی ہے۔ اگلا مقابلہ عالمی نمبر 1 رافیل نڈال اور ارجنٹینا کے یوان مارٹین دیل پوترو کے درمیان ہے۔ خواتین کی فائنلز میں عالمی نمبر 1 سیمونا ہیلپ یو ایس اوپن چیمپئن سلون سٹیفنز کا مقابلہ کریں گی۔
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھیں شمائلہ خان۔ پاکستان اور افغانستان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے کے ملک میں رابطہ افسر تعینات کرنے پر متفق۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی آنے کو ہیں۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
کینیڈا کے صوبے اونٹاریو میں وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی لبرل پارٹی کو انتخابات میں شکست ہو گئی ہے، جبکہ قدامت پسند جماعت پروگریسو کنزرویٹو نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ برطانیہ میں موجود انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ادلب صوبے میں باغی جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقے میں گزشتہ رات ہونے والے فضائی حملے کے نتیجے میں کم از کم 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیل غازہ سرحد پر جاری مظاہروں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 100 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ G7 اجلاس میں غیر منصفانہ تجارتی معاہدوں کا معاملہ حل کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس گروپ میں روس کو دوبارہ شامل کیا جانا چاہیے۔ آسٹریا کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی اسلام کے اثرات پر قابو پانے کے لیے 7 مساجد بند کر رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا۔ اب آتے ہیں سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 کے اجلاس میں شرکت کے لیے کینیڈا پہنچنے پر کہا ہے کہ روس کو پھر سے اس گروپ میں شامل کیا جائے۔ 7 امیر اور صنعتی ملکوں کا 2 روزہ اجلاس کینیڈا کے شہر کیوبیک میں ہو رہا ہے، جس میں امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے درمیان محصولات کے سلسلے میں تجارتی کشمکش پر بحث سر فہرست رہے گی، جبکہ اس اجلاس کے ایجنڈے کے خلاف کیوبیک شہر میں شدید مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
کینیڈا میں منعقد ہونے والے G7 ممالک اجلاس سے پہلے صدر ٹرمپ اور G7 ممالک کے کئی سربراہان کے درمیان تند و تیز بیانات کے تبادلے سے ان کے درمیان اضافی محصولات کے حوالے سے شدید اختلافات کا اشارہ ملتا ہے۔ اجلاس سے قبل یورپی یونین اور کینیڈا سٹیل اور الومینیم کی درآمدات پر اضافی محصولات کے امریکی فیصلے کے خلاف جوابی اقدامات کی دھمکی دے چکے ہیں۔ فرانس ان محصولات کو غیر قانونی قرار دے چکا ہے۔ کینیڈا میں ہونے والے G7 ممالک کے رہنماؤں کے اس اجلاس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ گزشتہ کئی سالوں میں ہونے والا اپنی نوعیت کا پیچیدہ ترین اجلاس ہوگا۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کہتے ہیں،
شاید امریکی صدر کو آج سب سے الگ ہونے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہمیں بھی صرف 6 رہ جانے کی پرواہ نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کا تجارت کے حوالے سے ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔
میں صدر ٹرمپ سے دوبارہ یہی کہوں گا کہ ان کے اقدامات سے فائدہ نہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ کی اپنی معیشت کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے۔ اصولی طور پر آپ اتحادیوں کے درمیان تجارتی جنگ نہیں چھیڑ سکتے۔ ہم سب شام اور عراق سمیت دنیا میں دیگر جگہوں پر تنازعات سے نبردازما ہیں۔ ہمارے فوجی آزادی اور اقدار کے تحفظ کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم اور اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ تجارتی معاملات کو معمول پر لانے کا حل تلاش
کریں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ اور دیگر G7 کے ممالک کے درمیان غیر منصفانہ تجارتی معاہدوں کا معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تجارتی قواعد و ضوابط طے ہو جاتے ہیں تو بالآخر تجارتی شراکت دار پھر سے ساتھ ہوں گے۔ اسے پہلے صدر ٹرمپ سٹیل اور الومینیم پر درآمدی محصولات عائد کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ یہ محصولات امریکی سٹیل سازوں کا تحفظ کریں گے، جو کہ ملک کی سلامتی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بریٹ براؤن، جو سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں وائٹ ہاؤس کے لیے بین الاقوامی امور کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔
میرا خیال ہے کہ حالات میں کشیدگی برقرار ہے اور کسی کے پاس کوئی واضح سمت نہیں ہے۔ آیا امریکہ کو عالمی استحکام کے ضامن کے طور پر اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا ہے، اور اسی طرح ہمارے با اعتماد و قریبی اتحادی بھی امریکہ کے بغیر اپنی سمت متعین کرنے کا سوچ رہے ہیں۔
G7 ممالک کے سالانہ سربراہ اجلاس کا بنیادی نقطہ تجارتی محصولات زیر بحث رہے گا، تاہم ایران کا جوہری معاہدہ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ ادھر اس کانفرنس کے ایجنڈے کے خلاف کیوبک شہر میں شدید مظاہرے کیے گئے ہیں۔ جاری ہونے والی تصاویر میں مظاہرین کو امریکہ اور دیگر G7 ممالک کے جھنڈے نظر آتش کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دہشت گردی سے نمٹنے کے معاملے پر عدم اعتماد کی فضا کے خاتمے کے لیے بظاہر دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے ملک میں لیزون آفیسر یا رابطہ افسر تعینات کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں آئندہ ہفتے افغانستان سے ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی وفد کی اسلام آباد آمد متوقع ہے تاکہ ان فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں سفارتی ذرائع نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان اس تجویز پر تقریباً 1.5 برس سے مشاورت جاری تھی جس پر اب پیش رفت کے اشارے ہیں۔ افغان سفارتی ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے افغان سیکیورٹی وفد کی اسلام آباد میں آمد متوقع ہے، جس کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کابل کا دورہ کریں گے۔ دونوں ممالک ان دوروں میں سلامتی کے امور پر، جن میں رابطہ افسران کی تعیناتی بھی شامل ہے، تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک دوسرے کے ملک میں تعینات یہ رابطہ افسر کسی بھی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر اس ملک میں شدت پسندوں کے خلاف کی جانے والی کارروائی میں مقامی سیکیورٹی حکام کے ساتھ ہوں گے تاکہ کارروائی کے نتائج کی تصدیق کر سکیں۔ یہ رابطہ افسر کسی بھی خفیہ اطلاع کے نتیجے میں اگر ملزم پکڑا جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے یا سرے سے وہاں موجود ہی نہیں تھا، اس بات کی تصدیق کر سکیں گے۔ ایک سفارتی اہلکار کے مطابق اس کوشش سے ایک دوسرے کے بارے میں پائے جانے والے خدشات دور کیے جا سکیں گے۔ افغان حکام نے گزشتہ برس کابل کا دورہ کرنے والے پاکستانی صحافیوں کے ایک وفد کو بھی یہ بتایا تھا کہ وہ اس تجویز کے بھی حامی ہیں کہ یہ رابطہ افسر کسی بھی غیر جانبدار تیسرے ملک کے بھی ہو سکتے ہیں۔ افغانستان کی جانب سے اس سلسلے میں چین اور ترکی جیسے ممالک کے نام بھی لیے گئے تھے، جن پر افغان حکام کو امید تھی کہ پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تاہم لگتا ہے کہ اب دونوں ممالک کے درمیان فیصلہ ایک دوسرے کے فوجی افسر ہی تعینات کرنے پر ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے چل رہے شکوک و شبہات کے خاتمے کے لیے ایک اور تجویز پر بھی پیش رفت دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے تحت تورخم اور چمن کے سرحدی مقامات پر گراؤنڈ کوآرڈینیشن سینٹرز کو فعال کرنے پر بات ہو رہی ہے تاکہ شدت پسندوں کی سرحد سے آر پار آمد و رفت روکی جا سکے۔ اس قسم کے مراکز نیٹو افواج کی افغانستان میں موجودگی تک فعال تھے، لیکن غیر ملکی فوجی انخلا کے بعد سے یہ فعال نہیں رہ سکے تھے۔ سفارتی حلقے دونوں ممالک کے درمیان اس سال فروری سے پاکستانی فوجی سربراہ جنرل باجوا کے دورہ کابل سے تعلقات میں بہتری دیکھ رہے ہیں۔ ان کے خیال میں اس وقت سے لے کر اب تک کے 5 ماہ گزشتہ کئی برسوں میں سب سے طویل عرصہ ہے جب دونوں ممالک کی قیادتوں نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی منفی بیان نہیں دیا ہے۔ تعلقات کی بہتری کے لیے افغانستان پاکستان ایکشن فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے نئے میکنزم کے تحت 5 گروپس کی بھی تشکیل دی جا رہی ہے، جو امید ہے کہ عید الفطر کے بعد اپنا کام شروع کر دیں گے۔ پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں پہلی نہیں ہوں گی۔ ماضی میں بھی امریکی سی آئی اے پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر شدت پسندوں کے خلاف ایسی کارروائیاں کر چکے ہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کی پختون قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے آئندہ عام انتخابات کے لیے کوئٹہ شہر اور دیگر علاقوں میں کی گئی حلقہ بندیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بعض دیگر علاقوں میں حلقہ بندیوں کو الیکشن کمیشن کے قوانین کے خلاف بنایا گیا ہے۔
جو حلقے انہوں نے کوئٹہ میں تشکیل دیے صرف پشتون آبادی کو خراب کرنے کے لیے، ایسے بھی حلقے ہیں جو ایل شیپ ہے، ڈائریکٹ ایل شیپ، خود اپنی قوانین کو انہوں نے بگاڑا، نہ زگ زیگ رکھا، نہ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ گئے۔
پشتونخوا میپ کے سربراہ نے کہا کہ آئندہ انتخابات کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں ان میں کوئٹہ کے 9 حلقوں میں سے 8، جبکہ بعض دیگر علاقوں میں حلقہ بندیوں کو بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن عدالتوں کا فیصلہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔
بلوچستان ہائی کورٹ کی واضح ہدایات ہیں، یہی ہدایات اسلام آباد ہائی کورٹ نے موسیٰ خیل اور اس کے بارے میں دی، شیرانی کے بارے میں۔
محمود خان اچکزئی نے حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلسلہ رات سے شروع ہو جائے گا۔
ہم مجبور ہیں اور کچھ تو نہیں کر سکتے، میری بات سب پارٹی نہیں مان رہی۔ ایک تو ہم پارٹی کی رائے یہ ہے کہ ہم ان حلقوں پہ احتجاج کریں گے، سارے اس میں پشتون علاقوں میں۔
پشتونخوا میپ کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان اس وقت سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو سنگین مسائل سے نکالنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسے آئین کے مطابق چلایا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب بھارت کا ذکر، جہاں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرپرست نظریاتی تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ یا آر ایس ایس کے سالانہ اجلاس میں کانگریس کے سابق رہنما اور سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی شرکت پر ملک میں زبردست بحث چھڑ گئی ہے۔ دلی سے سہیل حلیم کی یہ رپورٹ، جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
آر ایس ایس ہندوتوا کے ایجنڈے کو عملی شکل دینا چاہتی ہے اور اکھنڈ بھارت اس کا ادھورا خواب ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ بی جے پی کو اس کی طاقت اور نظریاتی سمت آر ایس ایس سے ہی ملتی ہے، اس لیے بی جے پی مخالف پارٹیوں کو یہ فکر تھی کہ کہیں پرنب مکھرجی تنظیم کی تعریف میں کچھ نہ کہہ دیں۔
ریفارم آف انڈیا ریزائڈ ان پلورلزم اینڈ ٹالرنس، دس پلورلٹی آف آور سوسائٹی۔
سابق صدر کا کہنا ہے کہ سیکولرزم اور رواداری ہی انڈیا کی روح ہے۔ یہاں 125 لوگ رہتے ہیں جو مختلف مذاہب پر عمل کرتے ہیں اور مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن ان کا پرچم ایک ہے۔ کثرت میں وحدت ہی انڈیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور نفرت اور عدم رواداری سے ہماری قومی شناخت کمزور پڑے گی۔ یہ پیغام آر ایس ایس کے بنیادی نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا۔
سب کی ماتا بھارت ماتا ہے، سب کے پوروج سمان ہے، 40,000 ورشوں سے ایسا ڈی این اے کا وگیان آج کہتا ہے۔ سب کے جیون کے اوپر بھارتیہ سنسکرتی کے پربھاؤ اسپشٹ روپ سے دیکھنے کو ملتے سروتر۔
تنظیم گھر واپسی جیسے متنازع پروگراموں پر عمل کرتی ہے، جس کے تحت مسلمانوں کو ہندو مذہب میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تقریب سے پہلے کانگریس کے مختلف رہنما پرنب مکھرجی کے دورے کی مخالفت کر رہے تھے۔ اعتراض کرنے والوں میں ان کی اپنی بیٹی بھی شامل تھی۔ بعد میں کانگریس نے کہا کہ مسٹر مکھرجی نے آر ایس ایس کو اس کے اپنے ہیڈ کوارٹر میں جا کر آئینہ دکھایا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان رندیپ سنگھ سورجے والا،
بائی ریمائنڈنگ دیم آف انڈیاز پلورلزم، انڈیاز ٹالرنس۔
جواب میں بی جے پی کی رکن پارلیمان میناکشی لیکھی نے کہا،
پرنب دا نے جا کر ان کے جو جھوٹ انہوں نے پھیلایا ہے اس کے ایک طریقے سے ورودھی پرکٹ کیا ہے، اور جو سچائی ہے اس کو وہ آئینہ انہوں نے نہ کیول کانگریس کو دکھایا بلکہ تمام ایسے لوگوں کو دکھایا ہے جو کہ لگاتار افواہیں پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور سچائی سے منہ موڑتے ہیں۔
لیکن اس آئینے میں کچھ دراڑے بھی ہیں۔ مسٹر مکھرجی نے آر ایس ایس کے نظریاتی سرپرست ہیڈگے وار کو بھارت ماتا کا عظیم سپوت بتایا۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کے قتل میں آر ایس ایس کا بھی ہاتھ تھا، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوگی۔ سہیل حلیم، بی بی سی نیوز، دلی۔
اور اب ایک قدرے مختلف موضوع۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے سراج خان 20 برس قبل غلطی سے لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین کے بجائے انڈیا اور پاکستان کے درمیان چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس میں بیٹھ گئے تھے اور انڈیا جا پہنچے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ انڈیا ہی میں مستقل طور پر مقیم ہو گئے اور وہیں شادی بھی کر لی، لیکن حال ہی میں وہ انڈین شہرت کا اپنا کیس ہار گئے اور انہیں پاکستان بھیج دیا گیا۔ اب وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں جبکہ ان کے بیوی بچے انڈیا میں۔ انڈیا اور پاکستان میں منقسم یہ خاندان ایک ہونے کے لیے بیتاب ہے، لیکن درمیان میں سرحدیں حائل ہیں۔ شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
پاسپورٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
آج کل سراج خان کے شب و روز اسی فون کال کے انتظار میں گزرتے ہیں۔ سراج فون پر ممبئی میں موجود اپنی بیوی ساجدہ سے بات کر رہے ہیں۔ سراج کو چند ہفتے پہلے انڈیا نے غیر قانونی طور پر بارڈر پار کرنے کے جرم میں ملک بدر کیا۔ یہ جرم ان سے 25 سال پہلے سرزد ہوا تھا۔
میری زندگی میں میری کہانی ویسی ہے، 25 سال پہلے میں میرے ماں باپ سے بچھڑ گیا تھا اور آج 25 سال بعد مجھ سے میرے بیوی بچے بچھڑ گئے۔ فرق اتنا ہے کہ اس وقت میں کسی کا بیٹا تھا، آج میں کسی کا باپ ہوں۔ درد اور ماحول وہی ہے، بس انسان بدل گئے۔
سراج کا تعلق خیبر پختونخوا کے گاؤں شارکول سے ہے۔ انہوں نے 10 سال کی عمر میں اپنے والدین کی ڈانٹ ٹپٹ کے بعد گھر چھوڑ دیا تھا۔ وہ نکلے تو کراچی جانے کے لیے تھے، لیکن لاہور سے غلطی سے سمجھوتا ایکسپریس پر سوار ہوئے اور انڈیا پہنچ گئے۔
انڈیا اور پاکستان کے درمیان غلطی سے سرحد پار کرنے کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، لیکن سراج خان کی کہانی بہت ہی انوکھی اور دلچسپ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 24 سال انڈیا میں بتائے ہیں اور وہ ممبئی کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔
ممبئی کو گھر سمجھنے کی وجہ ہے انڈیا میں ان کا خاندان، ساجدہ ان کی بیوی اور 3 بچے۔ سراج کو ملک بدر کیے جانے پر ساجدہ غمناک ہیں۔ وہ محنت مزدوری کر کے بچوں کو کھانا تو کھلا رہی ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ باپ کا پیار نہیں دے سکتی۔
انڈیا میں تو ایک انسان کے لیے جگہ نہیں تھی کہ ان کو یہاں کی نیشنلٹی دے سکے، تو کم سے کم ہم کو ہی وہاں پہ بھیج دیجیے۔ یہی ہماری گزارش ہے اور یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہم کو ہمارے جو پاسپورٹ بنانے میں جو بھی تکلیفیں ہو رہی ہے اس میں ہماری مدد کرے اور ہم کو یہاں سے جانے میں ہماری ہیلپ کرے۔
ساجدہ کے مطابق مسلمان ہونے کی وجہ سے بھارت سرکار ان سے امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ انہوں نے وزیر خارجہ سشما سوراج سے مدد کی اپیل بھی کی۔ پاکستان میں سراج اپنے گاؤں شارکول کے ماحول میں ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ممبئی کی یاد ہے کہ ایک پل کو بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ کبھی وہاں لوٹ نہیں پائیں گے۔ شمائلا جعفری، بی بی سی، شارکول، خیبر پختونخوا۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں
ہیرو، باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
اور سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں گریڈ 19 کے ایک افسر کی بازیابی کے لیے ان کے رشتہ داروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرے کے شرکا کا کہنا ہے کہ مہر گل مری کو ستمبر 2015 کو کوئٹہ سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ کوئٹہ سے محمد کاظم تفصیل کے ساتھ۔
مہر گل مری کے بازیابی کے لیے مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا۔ مظاہرے میں ان کے خاندان کے بچے اور خواتین بھی شریک تھیں۔ مہر گل مری محکمہ زراعت میں گریڈ 19 کے آفیسر ہیں۔ مظاہرے میں ان کی بیٹی شازیہ بھی شریک تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کو گھر سے اٹھا لیا گیا تھا۔
جی، میرے والد صاحب کو 14 سپتمبر 2015 کی رات کو ہمارے گھر زرعی مل سے اٹھا کر لے گئے۔ وہ سیول کپڑوں میں تھے اور منہ باندھے ہوئے تھے، اور ان لوگ کے ساتھ ایف سی والا پولیس بھی تھا۔
مظاہرے میں شریک لاپتہ آفیسر کے ایک اور خاتون رشتہ دار پروین مری کا کہنا تھا کہ مہر گل مری کی گمشدگی کی وجہ سے ان کا پورا خاندان پریشانی سے دوچار ہے۔
ہم لوگ سب پریشان ہیں، شوہر ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہے، اور سب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، بچے بڑے سب پریشانی میں ہیں، کسی کو کوئی سکون نہیں ہے۔
مظاہرے کے شرکا نے لاپتہ آفیسر کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے۔
یہ ایکسپیکٹ کریں گے جی اظہر علی جو ہے وہ یونس بن جائے اور اسد شفیق مصباح بن جائے۔
پولیس کو مجھ سے پوچھنا تھا، اس آن گوئنگ انویسٹیگیشن میں انہوں نے مجھ سے پوچھا۔
جوکووچ دی 2016 چیمپئن آن دی برنک آف ڈیفیٹ ونس مور، ہی سرووز فالیز، چیکن آٹو ہٹس دی بیس لائن۔
اسد شفیق اور اظہر علی سے توقعات کیوں پوری نہیں ہوئی؟ نوویک جوکووچ کا کریئر کیا ختم ہونے کو ہے؟ اور اداکار ارباز خان کے کروڑوں کیسے ڈوب گئے؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس وقت اسکاٹ لینڈ میں ہے جہاں اسے دو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کھیلنے ہیں، لیکن ہیڈنگلے میں پاکستانی ٹیم کی شکست کی بازگشت ابھی بھی سنائی دے رہی ہے۔ اننگز اور 55 رنز کی ہزیمت نے پاکستانی ٹیم کو 22 سال میں انگلینڈ میں پہلی ٹیسٹ سیریز جیتنے کے سنہری موقع سے محروم کر دیا۔ پاکستانی ٹیم کی شکست کی بڑی وجہ ایک بار پھر بنی اس کی مایوس کن بیٹنگ۔
Anderson's got through him and Sarfraz is on his way and Pakistan under pressure now.
As Anderson is in for the left-handed Ashraf.
Oh, he's edged out as Ian's a huge bill, he's gone.
He's out for a duck and Pakistan are subsiding terribly here. They're 79 for 6.
جی ہاں، پہلے ہی دن 10 وکٹیں گوا کر پاکستانی ٹیم بیک فٹ پر آ گئی تھی۔ اس شکست کا ایک اہم پہلو ٹیم کے دو تجربہ کار بیٹسمین اظہر علی اور اسد شفیق کا ناکام ہونا بھی ہے، جس کی طرف کوچ مکی آتھر نے بھی اشارہ کیا ہے۔
They need to stand up, they need to get big runs for us. They're aware of that. They work extremely hard.
مکی آتھر ان دونوں بیٹسمنوں کی مایوس کن کارکردگی پر فکر مند ہیں، لیکن انہیں امید بھی ہے کہ یہ دونوں کھلاڑی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف متحدہ عرب امارات میں ہونے والی سیریز میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں گے۔ مصباح الحق اور یونس خان کے جانے کے بعد پاکستان نے 5 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں، جن میں اسد شفیق اور اظہر علی کی کل ملا کر صرف 1 سینچری ہے اور 5 نصف سینچریاں۔ میں نے سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط خان سے پوچھا کہ مصباح الحق اور یونس خان کے جانے کے بعد اظہر علی اور اسد شفیق سے جو امیدیں وابستہ تھیں وہ پوری نہیں ہو سکی ہیں، اس کی وجہ؟
بالکل شکر بھائی، دیکھیں جب اتنے بڑے پلیئر یونس اور مصباح جائیں گے تو ٹیم کو ان کی ایبسنس تو ضرور فیل ہوگی، اور آپ یہ دیکھیں کہ مصباح اور یونس کو اپنی پیک تک یا ڈیولپ ہونے میں کافی ٹائم لگا، حالانکہ یونس نے شروع سے ہی پہلے میں اپنے ٹیسٹ ڈیبیو میں بھی سو کیا، لیکن ان کی کنسسٹنسی ٹیسٹ میچ کرکٹ میں وہ بعد میں بہت زیادہ وہ کنسسٹنٹ ہو گئے۔ مصباح نے بھی لیٹ اپنے کریئر میں بہت کنسسٹنٹ رہے، ظاہر ہے ان کا گیپ فل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور میرے حساب سے ان کا گیپ 6 جو آپ کے بیٹسمین ہیں وہ فل کر سکتے ہیں کلیکٹیولی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے جی اظہر علی جو ہے وہ یونس بن جائے اور اسد شفیق مصباح بن جائے۔ ظاہر ہے آپ کی نظر تو جاتی ہے نیکسٹ ٹو، مطلب آپ کے موسٹ ایکسپیرینس اور پوٹینشلی نیکسٹ ٹو بیٹسمین جو آپ کو آپ کی بیٹنگ لیڈ کریں، مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ظاہر ہے آپ کے بہت بڑے پلیئر تھے یہ، اور جب یہ کھیلتے تھے آیا یہ سکور کریں اس ٹیسٹ میچ میں یا نہ کریں، لیول آف بیٹنگ، کیونکہ یہ دونوں کھیل رہے ہوتے تھے اس ٹیسٹ میچ میں تو باقی 3-4 جو ان کے ساتھ بیٹسمین کھیلتے ہیں ان کا لیول انکریز ہو جاتا تھا۔
باسط خان سے میں نے پوچھا کہ اظہر علی کے 65 ٹیسٹ میچز اور اسد شفیق کے 61 ٹیسٹ میچز، یہ دونوں اب منجھے ہوئے بیٹسمین ہیں، انہیں تو اب ٹیم کی بیٹنگ لائن کو مکمل طور پر سنبھال لینا چاہیے۔
آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا ایکسپیرئنس ہو چکا ہے کہ ہم اب ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیا، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے کافی ٹیسٹ میچز کھیل لیے ہیں، اور کافی یہ نہیں ہے کہ اب ان کو آپ ان ایکسپیرینس کہیں گے، یہ نہیں ہے کہ جی یہ اب نئے ہیں، یہ لڑکے اب تو گروم ہو جانا چاہیے، اور جتنے یہ ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں اس وقت تک، اگر اتنے ٹیسٹ میچز کے بعد یونس اور مصباح بھی گروم ہو چکے تھے، اظہر علی تھوڑا سا ٹف ٹائم آئے گا، اسد شفیق بھی جب تھوڑا پریشر لگتا ہے ایسے ہی ہے، اسٹیٹس بھی ان کے یہی کہتے ہیں کہ جب پریشر زیادہ ہوتا ہے، جب بڑی اننگز کی توقع ہوتی ہے، جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے، تب تھوڑا سا وہ ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں ضرور، اور ایسے نہیں ہے کہ ایک بڑی میچ وننگ اننگز وہ کھیل دیں۔ میرے خیال ایک ان کو میچ وننگ اننگز کھیلنے کی ضرورت ہے جس سے شاید وہ ایک اس شیل سے وہ باہر آ جائیں اور یہ تعصب ختم ہو جائے کہ نہیں جی اسد شفیق ایسے پلیئر ہیں کہ آپ کو میچ جتا دیں، اور ایک ٹیسٹ میچ میں یعنی ایک وائٹل، مطلب ایک سگنیفیکنٹ اننگز ان کو چاہیے ان کے کریئر میں اس وقت، کہ جس سے پاکستان مطلب ٹیسٹ میچ جیت جائے یا پاکستان کے لیے کروشل اننگ کھیل دے، جس سے یہ تعصب ختم ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔
منی نہیں تو صرف گانے کی حد تک بدنام ہوئی تھی، لیکن اس فلم کے فلم ساز اور اداکار ارباز خان کی بدنامی کی وجہ کچھ اور بنی ہے۔ آئی پی ایل میں سٹے بازی کے ضمن میں انہیں پولیس نے تھانے طلب کیا۔ سنا ہے ارباز خان کے کروڑوں سٹے بازی میں ڈوب گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے آدیش کمار گپتا،
لائٹ کیمرا ایکشن ساؤنڈ۔ بھارت میں بالی ووڈ کے اسٹار سلمان خان کے بھائی ارباز خان کے لیے فلمی سیٹ سے الگ ہٹ کر آتی یہ آوازیں ان کے لیے نئی تھی اور مشکلیں بڑھانے والی بھی۔ دراصل ان کا نام آئی پی ایل کے میچوں میں پچھلے 5-6 سال سے سٹے بازی کرنے سے اچھلا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ اس سال آئی پی ایل کے میچوں پر سٹا نہیں لگایا، لیکن اخبارات کے مطابق انہوں نے پولیس کو بتایا کہ ان کے 2 کروڑ سے زیادہ روپے ڈوب گئے۔ پوچھ تاچھ کے لیے ارباز خان کو ممبئی پولیس نے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے بھی بلایا۔
میرا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکا ہے، جو بھی پولیس کو مجھ سے پوچھنا تھا از آن گوئنگ انویسٹیگیشن میں، انہوں نے مجھ سے پوچھا، اس کا میں نے اس کا جواب دیا، اینڈ آئی ول کوآپریٹ ود دیم اینڈ آئی ول کنٹینیو ٹو کوآپریٹ ود دیم۔
ارباز خان نے پولیس کو ساتھ دینے کی بات کہی، لیکن آئی پی ایل کی دنیا تو ویسے ہی بدنامی جھیل چکی ہے اور اس سال کی چیمپئن چینئی سپر کنگز اور راجستھان رائلز ایسے ہی معاملوں میں پھنس کر 2 سال کا بین دیکھ چکی ہے۔ کتنا سنگین مانا جائے یہ معاملہ اور کس حد تک خطرناک، کرکٹ ایکسپرٹ پردیپ میگزین کہتے ہیں،
ایک ہے بیٹنگ جو انڈیا میں ایلیگل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں، دوسرا ہے فکسنگ۔ فکسنگ میں کیا بکیز پلیئروں کو پیسہ دیتے ہیں میچ کو اپنی پرفارمنس کو بدلنے کے لیے، وہ یہ 2 معاملے ہیں۔ کیس جو ارباز خان کا سامنے آیا ہے اس میں ابھی تک کوئی ایسا کوئی لنک نہیں ہے کوئی پلیئروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ کے کہ ارباز خان کے 2.5 کروڑ باقی نہیں لوگ کر رہے ہیں، پولیس والوں کو پتا ہے بہت ساری جنتا ہندوستان کی ہے جو سٹے بازی کرتی۔
خیر معاملہ الجھا تو آئی پی ایل کے چیئرمین اور بی سی سی آئی کے سابق اہلکار راجیو شکلا نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑا،
دس از پیورلی ود دا پولیس اینڈ یو نو دی تھانے پولیس اینڈ ممبئی پولیس، وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ۔
معاملہ ارباز خان اور پولیس کے درمیان، اور ایسے معاملے تو آگے بھی سامنے آتے ہی رہیں گے، اب حل کیا ہو؟ پردیپ میگزین کہتے ہیں،
پولیس اور کئی لا ایجنسی نے تو خیر ابھی ریکمینڈیشن بھی کی ہے کہ آپ سٹے بازی کو لیگل کر دیجئے، اس سے سرکار کو ٹیکس بنے گا اور دوسرا ریکارڈ پہ رہیں گے لوگ کہ کون سٹا لگا رہا ہے کیا لگا رہا ہے، اور وہ وائٹ پیسہ لگانا پڑے گا، ٹیکس دیں گے۔ تو میرا ماننا ہے کہ اگر بلیک منی اتنی سرکولیٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تو اس کو شاید لیگل اب کر ہی دینا چاہیے۔
اب بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ سٹے بازی کو قانون کے دائرے میں لانے کا وقت آ چکا ہے۔
Djokovic, the 2016 champion, on the brink of defeat once more. He serves volleys. Cecchinato hits the baseline and becomes the first Italian man in 40 years to make a grand slam.
Novak Djokovic ke liye halaat acche dikhai nahi dete. Aisa lag raha hai ki kohni ki takleef ab unhe zyada arse international tennis mein rehne nahi degi. French Open ke quarter final mein unhe ek aise khiladi ke haathon shikast hui jiski alami ranking 72 hai. اس دوران جوکووچ کو گردن میں بھی تکلیف کا سامنا رہا۔ 12 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ جیتنے والے جوکووچ نے کہہ دیا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ اس سال ومبلڈن میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں۔ اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
22 ارکان پر مشتمل پاکستان ہاکی ٹیم 37ویں چیمپئنز ٹرافی ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے ہالینڈ پہنچ گئی ہے۔ ٹرافی کی تیاری کے آخری مرحلے میں پاکستان ہالینڈ میں 6 فرینڈلی میچ کھیلے گا۔ معذور افراد کی پاکستان کرکٹ ٹیم اگلے ماہ انگلینڈ میں 3 قومی کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کرے گی۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انگلینڈ کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ انڈیا میں انٹر کانٹیننٹل کا فٹ بال ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں انڈیا نے چائنیز تائپی کو 5-0 سے ہرا دیا۔ 6 قومی انٹرنیشنل ہاکی ٹورنامنٹ ستمبر کی 2 تاریخ سے پاکستان میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ عمان، افغانستان، قازقستان، ترکی، سری لنکا اور میزبان پاکستان کی ٹیمیں ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گی۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
ممتاز پاکستانی آئینی ماہر ایس ایم ظفر نے سپریم کورٹ کی جانب سے سابق فوجی صدر جنرل مشرف کی نااہلی کو معطل کرنے کے حکم کو کسی حد تک آئینی حدود سے تجاوز قرار دیا ہے۔ یہ خبر کافی زیادہ پڑھی جا رہی ہے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے bbcurdu.com۔ اس کے ساتھ ہی سیروین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر سلیم قاضی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں فیونا فیئر مینرز، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سیربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔ آخر میں نادیہ سلیمان سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے۔
کینیڈا کے صوبے اونٹاریو میں وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی لبرل پارٹی کو انتخابات میں شکست ہو گئی ہے، جبکہ قدامت پسند جماعت پروگریسو کنزرویٹو نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ برطانیہ میں موجود انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ادلب صوبے میں باغی جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقے میں فضائی حملے کے نتیجے میں کم از کم 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلسطینی سرائے کے مطابق اسرائیل غزہ سرحد پر جاری مظاہروں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 100 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ G7 اجلاس میں غیر منصفانہ تجارتی معاہدوں کا معاملہ حل کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس گروپ میں روس کو دوبارہ شامل کیا جانا چاہیے۔ آسٹریا کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی اسلام کے اثرات پر قابو پانے کے لیے 7 مساجد بند کر رہا ہے اور 40 امام ملک بدر کر رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔